الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہمارے یہاں الحمد سٹی بھاو نگر میں ہمارے شاگرد مولانا قاری نور حبیب سلمہ اللہ اس کالونی کے مالک و ذمہ دار روسے نواز صاحب، ان کی دعوت کا روزہ میں حاضر ہوا ہوں اور آج یہ سیرت کا جلسہ یہاں منعقد ہوا ہے. الحمدللہ بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا، ناظر مکمل کیا، دستار بندی ہوئی، انعامات تقسیم ہو گئے، تلاوت آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے پہلا مقصد تھا. جو پہلی وحی نازل ہوتی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اقرا پڑھیے. اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کی جو تعلیمات ہیں اس کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے. اقرا پڑھیے، کیا پڑھیے؟ قرآن پڑھیے، اللہ کی کتاب پڑھیے، اقرا اور پڑھیے ان کے رب کے نام سے جس میں ربک الذی خلق، اس نے پیدا کیا ہے. اگر اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے تو اللہ نے آپ کی صلاحیت رکھی ہے کہ پیغمبر سلام پر اترنے والی وحی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اپنے سینے میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے پیغمبر پڑھتا ہے، پیغمبر اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، پھر امت سنتی ہے اور امت پڑھتی ہے اور امت محفوظ کرتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا اللہ نے میری کتاب کے لیے تختیاں نہیں بنائی، کہ تورات اور انجیل کے لیے جنت کی تختیوں پر لکھی اتری تھی، اللہ نے میری امت کے سینوں کو ہی تختی بنا دیا کہ جس میں کتاب محفوظ ہو جائے. آپ کا پہلا مقصد تھا یتلو علیم آیات، ہمارا محبوب پیغمبر آیا ہے، بہت بڑا احسان تم پر کرتا ہے کہ ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے. وہی اتنی آسان نہیں ہے. آج اگر میں اور آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کو اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں, یہ تو وہ وحی ہے پہاڑ پر نازل ہوتی ہے وہ ریزہ ہو جاتا ہے, پھر میں اور آپ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, عورتیں پڑھ رہی ہیں, ضعیف پڑھ رہے ہیں, تکڑے پڑھ رہے ہیں, جوان پڑھ رہے ہیں, بوڑھے پڑھ رہے ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی سر چوکی رحم اللہ فرماتے تھے کہ قرآن کے بوجھ کو پیغمبر نے برداشت کر لیا اور امت کے لیے آسان ہو گیا. یتلو علیم آیات, پہلا فریضہ دیا ہے کہ آپ تلاوت آیات کر کے دکھائیں. قرآن پڑھنا کیسے ہے, اس میں مرضی نہیں چلتی, اپنی مرضی سے جیسے جیسے پڑھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کیسے پڑھنا ہے, آپ نے آداب بتائے, آپ نے طریقہ بتایا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نہ بتاتے, بھائی بس کرو بھائی, او میاں یہ کام نہ کرو, بیٹھ کے کر لو, سامنے آنے کی ضرورت کیا, ڈسٹرب کرتے ہیں. میں نے کہا تھا ہلنے جلنے نہ کوئی. ہر زبان میں کتابیں ہیں, آپ جیسے پڑھ لیں, کسی کو کیا اعتراض اگر آپ مانا سمجھ رہے ہیں. کیوں بھائی, انگریزی میں کوئی چیز لکھی اور آپ تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی کر کے پڑھ لیں, لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو مقصد حل ہو گیا. اردو میں کتاب لکھی ہوئی ہے, آپ صحیح اردو نہیں ہے لیکن آپ بات سمجھ گئے بھی یہ کیا کہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جہاں میر آپ کی مرضی چلے, یہاں مرضی نہیں چلے گی. یا پیغمبر بتائے گا اس کتاب کو تم نے کیسے پڑھنا ہے. یتلو علیم آیات کا, میرے دوستو میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا ہے. من انفسکم, مکہ شریف میں پیدا ہوئے, 40 سال مکہ شریف میں گزارے, لوگوں نے آپ کا بچپن بھی دیکھا, آپ کا لڑکپن بھی دیکھا, آپ کی جوانی بھی دیکھی اور آپ کا ادھیرپن بھی دیکھا. پوری زندگی مکہ والوں کے سامنے تھی کہ تم ہی میں سے ہم پیغمبر لے کر آئے ہیں. ہم نے کسی فرشتے کو معمور نہیں کیا کہ آسمان سے فرشتہ بھیجتے, فرشتہ تمہارے مسائل کو نہ سمجھتا. ہم نے وہ پیغمبر بھیجا ہے جو یتیم کے دکھ کو محسوس کرتا ہے, جو بیوہ کے دکھ کو محسوس کرتا ہے, جو غریبی کے دکھ کو محسوس کرتا ہے, جو بھوک کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے, جو پیاس کو محسوس کرتا ہے, جو اکیلے پن کو محسوس کرتا ہے, جو جانتا ہے کہ یتیم کے دل پر کیا گزرتی ہے جبکہ اس کا باپ بھی نہ ہو اور اس کا ماں بھی نہ ہو اور وہ صرف مولا کے سہارے پر ہو. ہمارا پیغمبر ان دکھوں کو جانتا ہے, اس لیے وہ یتیموں کا بھی مداوا کرتا ہے, بیواؤں کا بھی مداوا کرتا ہے, غریبوں کا بھی مداوا کرتا ہے. وہ ہر ایک امت کے ہر انسان کے مسئلے کو حل کرنا جانتا ہے کیونکہ وہ ان میں سے گزرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اور غریبی یہ اختیاری تھی, ورنہ اللہ نے فرمایا چھوڑ دو اس کا پیچھے, چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو کچھ نہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم چاہیں زمین اور پہاڑوں کو اپنے محبوب کے لیے سونا بنا دیں. لیکن آپ نے کیا فرمایا, اور آپ نے خود فرمایا میرے ہاتھوں میں کنجیاں دے دی گئی خزانوں کی, لیکن میں نے یہ پسند کیا ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں, ایک دن پیٹ بھروں تو شکر کروں. خود اختیار کیا تاکہ سمت کے غریب یہ نہ کہیں کہ ہم کیسے جنتی بنیں گے, تو نہ کہا کہ میری زندگی دیکھو, میری زندگی دیکھو, میں نے بھی غریبی میں وقت گزارا ہے. لیکن اللہ کی شکایتیں نہیں کی, آج ہم پر حالات آتے ہیں ہم اللہ کی شکایتیں کرتے ہیں, حکومتوں کی شکایتیں کرتے ہیں, حکومتوں کو گالی دے رہے ہیں. تیرا اور اللہ کا معاملہ, اللہ فرمائے ما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها, ہر ایک رزق ہمارے ذمے ہے، تیرا اور مولا کا معاملہ ہے، معاملہ وہاں خراب ہے، گالیاں دوسروں کو دیتا ہے۔ مہنگائی ہو گئی، حکومت نے مہنگائی کر دی، یاد کی بات ہے۔ اور تاریخ پڑھے، بغداد جیسا شہر جو پورے عالم میں، پورے عالم میں سب سے امیر قبیل شہر تھا، اور دنیا کی سب سے بڑی آبادی بغداد میں تھی، جس طرح یورپ کے بڑے بڑے ملکوں میں شہر ہیں، بغداد ان سے کہیں آگے تھا۔ لیکن جب اللہ نے غریبی مسلط کی ان پر، تو ایسے حالات آ گئے کہ بیل کے سر جتنے سونے کے بدلے میں ایک روٹی ملا کرتے، ایک روٹی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ حافظ، اللہ فرمایا میں حافظ بھی ہوں، میں قابض بھی ہوں، میں باسط بھی ہوں، میں رزق گھٹا بھی دیتا ہوں، میں بڑھا بھی دیتا ہوں، فقیر کو بادشاہ بنا دوں، میرے ہاتھ میں بادشاہوں کو فقیر بنا دوں۔ تاریخ پڑھے، مولانا مدرے جانے جانا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے نقشبندی بزرگ گزرے، یہ مغل بادشاہوں کی اولاد میں سے، خود بادشاہوں کے اولاد شہزادے، لیکن فقر اختیار کر لیا، اللہ اللہ اختیار کر لیا، آج تک ان کا نام زندہ ہے، آج تک ان کے ماننے والے زندہ ہیں، آج تک ان کا سلسلہ زندہ ہے، کیونکہ اپنے آپ کو مولا پر فدا کر دیا۔ حالانکہ وہ بھی بادشاہ تھے، شہزادے تھے، ان کو بھی کہیں کی گورنری مل سکتی تھی، کیونکہ ہر شہزادوں کو کوئی نہ کوئی گورنری مل جاتی تھی، اور پہلی کی گورنری ایسی ہوتی تھی کہ ایک اقلیم اور ایک صوبے میں آج کے 10 ملک ہوتے تھے۔ عراق کے ایک صوبے پر، جس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں گورنر بنے، عراق۔ عراق کہاں سے شروع ہوتا تھا؟ عراق سے شروع ہو کر بخارا سمرقند تک جاتا تھا، جس میں 10 بڑے بڑے ملک آتے ہیں، ایک صوبہ ہوا کرتا تھا۔ آج تو ملک بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا بن گئے، کچھ بھی نہیں ہوئے۔ تو حضرت فرماتے مولانا مدنی جانے جانا رحمت اللہ علیہ کہ میں نے ایک مغل بادشاہ کو دیکھا جو دلی پہ حکومت کرتا تھا، اور اتنا دبنگ بادشاہ تھا، اتنا ظالم بادشاہ تھا، کہتے اس کے دربار میں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ لیکن پھر وہ وقت بھی میں نے دیکھا جب انگریزوں نے دلی پر قبضہ کیا، کہ وہ بادشاہ دلی کی جامع مسجد کے باہر بھیک مانگا کرتا تھا۔ میرے دوست، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت، میں بچوں کو منع کروں باہر، پہ جو چوکی دار رکھے ہوئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی گھر آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھا تہجد کی نماز پڑھتے، اس کے بعد دو رکعت، جب فجر شروع ہو جاتی تو دو رکعت پڑھ کے کچھ آرام فرماتے، پھر مسجد میں تشریف لے جاتے، امامت کراتے، نماز پڑھانے کے بعد تشریف فرما ہو جاتے، صحابہ کا حلقہ لگ جاتا، دینی گفتگو شروع ہو جاتی، کوئی خواب پوچھتا، کوئی مسئلہ پوچھتا، کچھ آپ بیان کرتے، یہاں تک کہ اسراء کا وقت ہو جاتا، بلکہ کبھی کبھی چاس کا وقت بھی ہو جاتا، اور پیغمبر اسلام فارغ ہو کر 9-10 بجے گھر تشریف لاتے، اور اما عائشہ صدیقہ سے روزانہ آ کر پوچھتے تھے، آئندہ کے غذا، اے عائشہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی ناشتہ پانی ہے؟ آئندہ کے غذا، تو عائشہ فرماتی میں روزانہ کہتی تھی لا یا رسول اللہ، نبی گھر میں تو کچھ نہیں، روزانہ کہ روزانہ آپ کو پتا ہے کیا پوچھتے ہیں، آئندہ کے غدا ہے کوئی ناشتہ پانی، لا یا رسول اللہ، ہمیں تو دو دن چائے کی پتی نہ ملے تو ہم شور مچا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت اسی لیے ایسا گزارا تھا، امت کو بتانے کے لیے کہ تم پر کیسے بھی حالات آئیں مولا کے در کو نہ چھوڑنا، زبان کو قابو رکھنا، یہ تم جو باتیں کرتے ہو تم دراصل اللہ کی شکایت کرتے ہو، اللہ کی شکایت کر رہا ہے، فقیری پر رو رہا ہے اور بڑے بڑے انٹرویو دے رہا ہے، دراصل مولا کی شکایت کر رہا ہے، یہ سارا نظام تم پر کیا ہے، نیچے والوں کا تھوڑی نظام ہے, اوپر والوں کا نظام ہے. آپ فرماتے ہیں اندک غذا ہے ناشتہ, لا یا رسول اللہ, تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں, ہنس کے فرماتے ہیں انی صائم, ایسا میں نے روزے کی نیت کر لی, میں نے روزے کی نیت کر لی. جو غم ملا غم جانا بنا دیا, جو بھی غم ملا مولا کے کھاتے میں ڈال دیے. آج تو ہم اپنے ان غموں کو جس سے ہمیں مولا مل جائے ضائع کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. جس طرح پانی ضائع ہو رہا ہے, ہمارا پانی ضائع ہو رہا ہے نا, ہے اگر ڈیم بن جاتے تو پانی ضائع نہ ہوتا نا, یہ پانی ضائع ہو رہا ہے. آج ہمارا حال بھی یہ, ہم پر آنے والے حالات جن میں اگر رسول اللہ کا طریقہ اپنایا جاتا, ہم مولا کا قرب مل جاتا, ہم مولا والے بھی ہو جاتے اور ہمارے مسئلے بھی آسان ہو جاتے. اللہ تو اس لیے دیتے کہ تاکہ تم مولا والے ہو جاؤ. یہ عذابات اور یہ مسائل کیوں آتے, لعلہم یتضرعون, تاکہ لوگ زاری کریں میرے ہو جائیں. ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی, ایک آدمی اس لیے مارے ڈنڈا کہ میرے پاس کیوں نہیں آتا, مجھ سے کیوں نہیں لیتا, ادھر ادھر کیوں جاتا ہے اور ڈنڈا مارے. تو بتاؤ اس کے یہ ڈنڈا مارنا یہ عذاب اور سختی ہے یا پیار ہے کہ ڈنڈے کی وجہ سے کم از کم میری پاس آ, میں تیرے مسئلے کو حل کروں گا. اللہ تعالیٰ مشکلات اسے لاتے ہیں تاکہ ہم مولا کے در پر پڑ جائیں, تاکہ مسئلے بھی حل ہوں گے, مولا بھی مل جائے گا. جو غم ملا غم میں جانا بنا دیا, عالم روزگار کو آسا بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے من انفسکم, تمہیں میں سے ہم نے پیغمبر بنایا ہے, تمہاری مشکلات کو سمجھتا ہے, تکلیف جو جانتا ہے. پیغمبر سلام خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں, حتی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پوری پیٹھ کی چربی نکلا اس کے انگاروں کے اوپر, اپنی پیٹھ نہیں دیکھنے دیتے تھے, کبھی ننگے نہیں ہوتے تھے, کہتے تھے میں نے اس عمل کو اپنی نجات کے لیے چھپا رکھا ہے. لیکن ایک بار امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا, عمار ذرا وہ پیٹھ تو دکھا دے جو انگاروں کو اپنی چربی سے بجا دیا کرتی تھی. کہا کہ حضرت میں یہ دکھانا نہیں چاہتا, میں نے یہ اپنے اللہ کے لیے رکھا ہے کہ قیامت دن مولا کہے گی تو کیا لایا ہے, میں پیٹھ دکھاؤں گا, تیرے محبوب کی محبت میں میری پیٹھ پر آثار اور نشانات دکھ لیں گے. لیکن امیر المومنین تھے, کہا کہ نہیں میں حکم دیتا ہوں. پیٹ اٹھائی اور تمر کی ہچکی بن گئی ہے, چمڑی کی جگہ پر چربی کی ہی چربی کے نشانات تھے ان کی پیٹ پر, تین نہیں چھوڑا, حق نہیں چھوڑا. آج ہم پر تھوڑی سی مشکل آتی ہے, ہمیں وسوسے آنے لگتے ہیں, یار ہم کیا ہوا مسلمان بن کے, ہمیں کیا ملا یار, اللہ بھی ہمارے ساتھ ایسے کر رہا ہے. استغفراللہ. حکیم الامت ثانوی رحم اللہ سے کہا, اسی طرح مجمع میں کسی نے کہا کہ اللہ نے کافروں کو یہ دیا وہ دیا, کیونکہ اس وقت لندن کی بڑی شہرت تھی, لندن میں یہ لندن میں وہ آئے, امریکہ تو بعد میں وجود میں آیا, اس وقت لندن ہوتی تھی. انہوں نے کہا دیکھو ہمارے حالت کیا ہے ہندوستان میں اور ان انگریزوں کی حالت کیا ہے. بڑی خوبصورت بات فرمائی, فرمایا بھائی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, تمہیں باطنی دولت دے دی ان کو ظاہری دولت دے دی, تمہیں ایمان کی دولت دے دی ان کو مال و دولت دے دیا, ہے مجمع میں کوئی غریب سے غریب اٹھ کر یہ سودا کرنے والا کہ مجھے وہ مال و دولت مل جائے جو انگریزوں کے پاس ہے اور میرا ایمان ان کو مل جائے, ہے کوئی مجمع میں؟ کوئی نہیں اٹھا. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے مالدار تو تو بھی ہے, مالدار وہ بھی ہے, ان کی مالداری ختم ہونے والی ہے, تیری مالداری ہمیشہ کے لیے چلنے والی ہے. کیسے تو کہتا میں غریب ہوں, میں فقیر ہوں, تو موازنے کرتا ہے. یہ تو دیکھ تیرا دل قلب روشن ہے, یہ ایمان اتنا آسان نہیں ہے, میں مفت میں مل گیا ہے اس لیے قدر نہیں ہے. ورنہ کوئی مسلمان اس سے پوچھو, ایک انگریز جوڑے سے لندن میں ہمارے دوست نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا تم مسلمان ہو گئے کیسا فیل کرتے ہو محسوس کرتے ہو, انہوں نے کہا تم لوگوں نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا, تمہیں اس ایمان کی روشنی کی قیمت کا پتہ نہیں ہے کیونکہ تم روشنی میں پیدا ہوئے ہو. ہمیں پوچھو, ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے سوچ کر کہ جب حالت کفر میں تھے اللہ نے کیسی روشنی ہمیں عطا فرمائی. تم تو آئے روشنیوں میں, تمہیں کیا پتا, لے تم اس کو معمولی سمجھتے ہو. آسان نہیں ہے آج کے زمانے میں بھی. کئی بار میں یہ قصہ بھاگ کر سنا چکا ہوں کہ میں سڈنی گیا, سڈنی آسٹریلیا میں, تو سڈنی میں ایک جگہ ہے جہاں شہر وغیرہ کے لیے جاتے ہیں, اوبرے ہاؤس کے نام سے بڑا مشہور ہے, بلکہ سڈنی کا جب نشان ہو تو الٹی الٹی کشتیوں کے نشان بنے ہوتے ہیں. یہ دراصل ایک کانفرنس ہال ہے بہت بڑا, جہاں نعت خوانیاں بھی ہوتی ہیں اور جہاں پر جلسے بھی ہوتے ہیں اور بھی فنکشن ہوتے ہیں. دوستوں نے کہا کہ آپ کو دکھاتے ہم وہاں گئے, تو ہم ویسے پھر رہے تھے, میرے ساتھ 10-15 دوست تھے اور سب ماشاءاللہ بادشاہ تھے, ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی اسے سفید کپڑے, تو جتنے بھی انگریز وہاں بیٹھے تھے تو سارے کھانا پینا چھوڑ کر ہمیں دیکھنے لگ گئے. جتنے سیاح تھے وہ ہمیں دیکھنے لگ گئے, بجائے ان کو دیکھنے کے ہمیں دیکھنے لگ گئے. میں نے کہا دیکھو بھائی لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں, یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, دیکھو سنت کی برکت یہ ہے. غنائے قلب کا عالم تو دیکھو, غنائے قلب کا عالم تو دیکھو, مومن غنی ہوتا ہے اپنے مولا کے سہارے پر. غنائے قلب کا عالم تو دیکھو, نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے, ہم نظارے دیکھنے آئے تھے نظارے ہمیں دیکھ رہے ہیں, کھڑے ہو گئے. بلکہ بات تو بھائی یہ سفید سفید یہ کون لوگ آ گئے پتہ نہیں. خیر ہم آگے گئے تھے, ایک نوجوان دور تو آیا, انگریز نوجوان 25 سال عمر, مجھے آ کر چپٹ گیا اور میری گردن پر کس کرنے لگا, ادھر کس کرنے لگا. میں بڑا حیران ہوا بھائی, پینٹ شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی, بالکل تھا بھی چہرے سے انگریز تھا وہ. میں نے ان سے کہا کہ بھائی دوستوں سے کہا اس سے انٹرویو کرے, کیا مسئلہ ہے بھائی, اس کو ہم سے اتنا پیار محبت. تو پھر اس نے بتایا, انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں, میں انگریز ہوں, مسلمان ہو گیا, میرے ماں باپ نے مجھے دیش نکالا دے دیا, میرے بینک اکاؤنٹ سب کر لیے, میری جائیداد, میری گاڑی, میری نوکری سب ختم کرا کر مجھے یہاں سے حکومت کے ذریعے فجی آئی لینڈ بھیج دیا. فجی ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور اتنی غربت ہے کہ لوگ سڑکوں پر فٹ پاتوں پر ناطے گزارتے ہیں. ہم تو بہت اچھے ہیں ان سے, پاکستانی شکر ادا نہیں کرتے. میں ابھی افریقہ سے ہو کر آیا ہوں, ابھی 15-20 دن پہلے, پورے دن میں ایک ٹائم ان کو روٹی مل جائے وہ کہتے ہیں بھائی شکر ہو گیا آپ ہمارے 24 گھنٹے گزر جائیں گے. کھا کھا کر شوگریں بھی خراب ہے, وزن بھی ہمارا خراب ہے, بی پی بھی ہمارا خراب ہے, پھر کے رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اللہ معاف فرمایا, شکایتیں نہیں جاتی ہمارے زبان سے, شکر نام کی چیز نہیں ہے. فیجی آئی لینڈ بھیج دیا, 4 سال میں رہا وہاں, رہا ہوٹل میں برتن مانجتا تھا, فٹ پاتھ پہ سوتا تھا. میرے والدین مجھ سے رابطہ کرتے, اسلام چھوڑ دو, ہر چیز بحال, نیشنلٹی بحال, بینک بحال, مال دولت, کوٹھی, ہر چیز واپس. میں نے کہا کہ میں فیجی میں فٹ پاتھ پر مرنا تو پسند کروں گا, لیکن اب اس کفر کے اندھیرے میں میں واپس نہیں آ سکتا. اس زمانے کی بات ہے, یعنی یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے, اس زمانے کی بات ہے. آج مفت میں ہمیں ایمان مل گیا ہے, بے قدری کرتے پھرتے ہو گیا اور نعوذ باللہ کہتے یار ہمیں اللہ معاف فرمائے. ہاک بند ہوتی پتا چلے گا کیا قیمت ہے. جنازے پڑھاتے ہیں, روزانہ جنازے آتے ہیں, اور دل میں سوچتا ہوں کہ یار دیکھو ہم سارے اس کے سفارشی اس لیے بنے ہوئے کہ یہ کلمہ گو ہے, ورنہ کون اس کی سفارش کرتا. جیسا کیسے بھی تھا کلمے پر مر گیا یہ. آج میں بھی اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, پچھلے بھی دعا کر رہے ہیں, قرآن خوانی کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, سارا اکاؤنٹ اس کا کھلا ہوا ہے, اس کو پہنچ رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہوگی. سب سے پہلے حوض کوثر پر وہ جائے گا. حوض کوثر پر جانے والے سارے ولی اللہ تھوڑی ہوں گے, ہر امتی جیسا کیسا بھی ہے, سب سے پہلے حوض کوثر سے جا کر رسول اللہ کے دستے بارک کو پانی پیے گا, بعد میں حساب کتاب دے گا جو رسول اللہ سے پانی پی کر آئے گا. حدیث میں آتا ہے پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. لوگ میدان محشر میں ان کی زبانیں لٹک کر پیٹ تک آ جائیں گی پیاس کی وجہ سے, لیکن رسول اللہ کو امتی جیسا کیسا بھی ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی. وہ رسول اللہ کے دست مبارک سے حوض کوثر پی کر آیا ہے. پھر آپ سفارش فرمائیں گے, سفارش فرمائیں گے. آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے تم میں دس میں سے ایک جنتی ہوگا, نو جہنمی ہوں گے. صحابہ ڈر گئے, کہا کہ حضرت یہ تو بہت مشکل ہے, ہم میں سے پھر دس میں سے ایک. فرمایا خوش ہو جاؤ, اللہ نے یاجوج ماجوج پیدا کر دیے کہ یاجوج ماجوج میں سے نو ایک تم میں سے, کیونکہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ نے جنت میں لے جانا ہی لے جانا ہے. کہا میں مرنا پسند کروں گا, کفر میں نہیں جاؤں گا. چار سال مسلمانوں کو پتا چلا, مسلمانوں نے ہائی کورٹ میں, آسٹریلیا ہائی کورٹ میں دعویٰ دائر کیا, بحث چلتی رہی, چار سال مقدمہ چلا. آ کر حکومت نے اس بات کا فیصلہ دیا جج نے کہ ہر ایک یہاں مذہب اختیار کرنے میں آزاد ہے, لہذا اس کی نیشنلٹی بحال کی جائے. پیسے ویسے تو کیا ملنے تھے. کہا چار سال کے بعد میں اپنے ملک میں واپس آیا ہوں اور میں نے یہاں پر ایک چائے کا ایک کھوکا کھولا ہے. میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں نے کہا یہ ہمارے مسلمانوں کے کچھ سکالر اور عالم آئے ہوئے ہیں, اس لیے مجھے بڑی محبت آئی اور میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ ریکویسٹ لے کر کہ آپ میرے اس کھوکے پر بیٹھ کر چائے پی لیں. لوگ کہتے ہیں مولوی نو مولوی بنا دے, انہیں روٹی کتنے ملے گی, اور میاں پتہ نہیں کہاں کہاں چائے پینی پڑتی. سب نے چائے پی اور چائے کی لذت آج بھی محسوس کرتے ہیں, کیونکہ جس جذبے کے ساتھ اس نے چائے بنائی اور چائے پلائی آج بھی آسان نہیں. حضرت تھانوی رحم اللہ نے فرمایا کہ کسی کو باطنی دولت دی, کسی کو ظاہری دولت دی, لیکن ان کی دولت اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے کہا کہ آپ تو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں اور لوگ مال بنا رہے ہیں. کہا کہ رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولی جوہار مالو, ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں, ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے. فإن المال یفنا عن قریب, اور یہ مال تو ختم ہونے والا ہے. ون علم ان العلم باقی لا یزال, اور علم دنیا میں بھی ساتھ ہے, قبر میں بھی ساتھ ہے, حشر میں بھی ساتھ ہے, جنت میں بھی ساتھ ہے, جنت میں بھی. حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ جنتیوں کو پہلی حاضری ہوگی جنت میں جمعے والے دن, سب کچھ عطا کر دیں گے, پوچھیں گے کچھ اور چاہیے. اللہ ہماری تو زبان ہی بیان نہیں کرتی کہ ہمیں کیا کچھ مل گیا, ہم اور کیا مانگے. ہمیں ارجو الہ علماء, جاؤ اپنے علماء سے مشورہ کرو, جاؤ یہ جو مولوی لوگ ہیں نا ان سے مشورہ کرو, یہ تمہیں بتائیں گے اور کیا مانگنا ہے. بھی علماء کے پاس آئیں گے, کیا مانگے. کہا کہ اللہ سے اعلان کراؤ, اللہ اعلان کر دے کہ میں تم سے راضی ہوں, کبھی ناراض نہیں ہوں گا, کیونکہ ابھی تک اعلان نہیں ہوا تو وسوسہ اور ڈر ہے, جب اعلان ہو جائے گا تو بات پکی ٹھکی ہو جائے گی. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہم نے تم میں سے محبوب بھیجا, عزیز علیہ مانی, تم کیسا محبوب ہے, ہر وہ چیز جو تم پر گرا ہوتی ہے رسول اللہ پر بھی اس کی گرانی ہوتی ہے. اگر کوئی ایسی چیز جو امت کے لیے بھاری ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وزن کو پہلے محسوس کرتے ہیں اور پھر خدا سے مانگ کر آسانیاں اللہ تعالی سے آسانیاں دلواتے. معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, آپ مجھے بتائیں اتنا اونچا مقام ہے معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہاں جبرائیل السلام بھی نہیں جا سکے, لیکن وہاں پر بھی جب 50 نمازیں دی گئیں تو امت کی فکر پڑ گئی کہ امت کا کیا بنے گا. وسلم تو پڑھ لیتے 50 نماز, آپ تو پڑھ لیتے, آپ ویسے ہی پڑھتے تھے, رات کو لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، پوری پوری رات ایک آیت میں گزار دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ امت کیسے پڑھے گی؟ تخفیف کرائی جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ شامل ہوا، اس میں بھی عجیب نقطہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیوں مشورہ شامل کیا رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا، ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں لن ترا نہیں تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے تو اس کو دیکھ لے، دیکھ لے، ان کی نگاہوں میں میرے جلووں کو دیکھ لے. میں ان کو دیکھتا ہوں جو مدینہ دیکھ آئے ہیں، جن آنکھوں میں وہاں کے جلوے سمائے ہیں. شاعر کہتا ہے میں مدینے والوں، اس لیے تو حاجی کا استقبال سنت ہے، عمرے والے کا استقبال سنت ہے، میں اس کو ملو کیونکہ وہ اللہ کا دربار اور رسول اللہ کا گھر دیکھ کے آیا ہے. تم تو ابھی نہیں جا سکتے، تم انہی کو دیکھ لو جو مدینہ دیکھ آئے ہیں. میں ان کو دیکھتا ہوں جو مدینہ دیکھ آئے ہیں، جن آنکھوں میں وہاں کے جلوے سمائے ہیں. اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے تو اس کو دیکھ لے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حدیث میں آتا ہے بخاری میں، آپ کو غم ہوا جب آگے گئے کہ میرے بعد آنے والا جوان مجھ سے آگے جا رہا ہے. آپ چھٹے آسمان پر تخفیف کرائیے.